الظاهرين واللعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. کسی مسائل کے سلسلے میں گزشتہ جمعے کو نکاح کے مسائل تکمیل پر پہنچ چکے تھے اور نان و نقطے کی مکمل بحث ہو چکی تھی. آج یہ ارادہ ہے کہ اسی مقام سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. اگرچہ ہمارا اعلان تو یہ تھا کہ آج توحید کے موضوع پر گفتگو ہو، لیکن اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ رمضان بہت قریب آ چکا ہے اور اس نشست میں رمضان میں وقفہ آ جاتا ہے، چنانچہ توحید کی صرف ایک گفتگو ہونا ممکن ہے، اس موضوع کی آخری گفتگو ہوگی تو وہ 15 مئی کو آدھا مہینہ ہو چکا ہوگا، اس وقت ہم کر لیں گے. یعنی آئندہ سے بعض مسائل میں طلاق کے موضوع پر شروع ہونا ہے. آج نکاح کے بعد طلاق کا مسئلہ، اب طلاق کتنی مضمون چیز ہے، کتنی مذمت شریعت میں آئی ہے، کس طرح سے اس کو روکا گیا ہے، اس طریقے سے طلاق دینے والے کو شریعت نے بعض مقامات پر لعنت کا حقدار قرار دیا ہے. یہ بالکل الگ موضوع ہے جس کا تعلق اخلاقیات سے ہے اور اس میں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اس وقت ہماری گفتگو صرف اسی اعتبار سے ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ اور طلاق کے احکامات کیا ہیں. جب کسی طریقے سے بھی ممکن نہ ہو رہا ہو شوہر اور بیوی کا ایک ساتھ رہنا اور طلاق دینے کی ضرورت بھی پیش آ جائے، یہاں تک کہ ایک طریقہ اس سے پہلے نکاح کے مسائل میں آ چکا ہے کہ اگر جھگڑا بڑھ رہا ہے مشتہر کے نمائندے سے رجوع کیا جائے، وہ لڑکی کے خاندان سے ایک آدمی، لڑکے کے خاندان سے ایک آدمی کو لے گا، ان دو آدمیوں کے حوالے کرے گا، اس معاملے کو سلجھایا جائے، ختم کیا جائے. لیکن بہرحال جب ہر ممکن کوشش کے باوجود یہ نظر آ رہا ہو کہ اب شوہر اور بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، تو اس وقت شریعت نے طلاق کی اجازت دی. طلاق کے معنی ہیں نکاح کے رشتے کا خاتمہ، اور طلاق دینے کی کچھ شرائط ہیں، بغیر ان شرائط کے طلاق نہیں دی جا سکتی. کچھ شرائط اس میں ہیں کہ جو طلاق دے رہا ہے یعنی مرد، کچھ شرائط اس میں ہیں جس کو طلاق دی جا رہی ہے یعنی عورت، اور کچھ شرائط کچھ خود طلاق کے لفظ میں ہیں کہ کس لفظ سے اور کس طریقے سے طلاق دی. ایک بات بالکل ابتدا میں واضح ہو جائے کہ طلاق کا اختیار شریعت نے صرف اور صرف مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، عورت کو طلاق دینے کا یا بغیر شوہر کی مرضی کے طلاق لینے کا کوئی حق نہیں. زیادہ سے زیادہ جو سہولت کا مسئلہ عورت کے لیے ہے، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی لیکن آج بھی ہم بتا دیں، وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی نکاح کے بعد یہ عہد کر لیں کہ بیوی کو کسی بھی اختلاف کی صورت شوہر کی طرف سے طلاق لینے کا حق ہوگا. نکاح کے وقت اس بات کو طے کر دیا جائے تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ بیوی کسی اختلاف کی صورت میں طلاق لے، لیکن وہ بھی شوہر کی نمائندگی کرتے ہیں. تفصیل بہت بعد میں ہے، ابھی تو خلاصہ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ اختیار، یہ حق کہ طلاق کون دے گا، صرف اور صرف شوہر کا. بعض حالتوں جب شوہر اپنی بیوی پر ادحد ظلم و ستم کرے، جب شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو اس وقت پھر شریعت بدرجۂ مجبوری مشتہد کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے طلاق پڑھ کر یہ رشتہ ختم کرے, اور اس کی تفصیل ابھی آنے والی ہے. بہرحال جو شخص طلاق دے گا اس کے اندر چار باتیں ہونا چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بالغ ہے. نابالغ کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. نابالغ کا اگر رشتہ بھی ہو گیا تب بھی اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ طلاق دے. اور اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق بیکار ہے, باطل ہے, بے فائدہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ طلاق دینے والا عاقل. اگر کوئی ایسا شخص طلاق دے جس کی عقل نہیں, وہ طلاق شریعت میں بیکار مانی جائے. مثلا پاگل, اگر وہ طلاق کا لفظ زبان سے نکال بھی دیتا ہے صحیح طریقے سے, تب بھی وہ طلاق بیکار اور بے فائدہ ہے. تیسری شرط یہ اسی طریقے سے اس کے اندر عقل میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ جو نشے کی حالت میں, اگر کوئی شخص نشہ کیے ہوئے تو نشے کی وجہ سے عقل چلی جاتی اور عقل کے زائل ہو جانے کی بنا پر جو طلاق وہ دے گا وہ طلاق بیکار اور بے فائدہ. تو دوسری شرط یہ ہے کہ طلاق دینے والا عقل ہو, اس کے جس وقت طلاق دے رہا ہے اس وقت عقل عقل ہو. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجبور نہ ہو, اختیار سے طلاق. اگر کسی کو مجبور کر کے اس سے طلاق دلوا دی گئی کہ طلاق بیکار ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور چوتھی چیز اپنے ارادے سے طلاق. اگر ایک بالغ ہے, عاقل ہے, مجبور نہیں, لیکن فرض کیجئے کہ وہ ہنسی مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, یا نیند کی حالت میں طلاق اس کی زبان سے نکل گئی, یا غصے کی حالت میں اس نے طلاق دے دی, تو یہ ساری طلاق بیکار ہے. طلاق جب دی جائے تو اپنے ارادے سے, اختیار, یعنی لفظ بھی زبان سے نکالا جائے اور دل میں ارادہ بھی ہو کہ میں یہ نکاح کا رشتہ توڑ رہا ہوں. جیسے بعض ایسی فرقے ہیں مسلمانوں میں جس کے اندر طلاق کا لفظ زبان سے نکل جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے, چاہے غصے میں نکلے, چاہے ہنسی مذاق میں نکلے, چاہے اس کا ارادہ نہ ہو, اور وہ لفظ زبان سے نکل گیا تب بھی طلاق ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے فقہ کے اندر انتہائی بڑی شرائط ہیں کہ عاقل ہو, بالغ ہو, اور پھر اپنے ارادے سے طلاق, غصے میں, مذاق میں, بے اختیار, بھول کی وجہ سے اس کی زبان سے طلاق کا لفظ نکل گیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ تو ہو گیا مسئلہ اس آدمی کا جو طلاق دینا چاہ رہا ہے. اب مسئلہ اس عورت کا جسے طلاق دینا ہے, کس عورت کو طلاق دے سکتے ہیں. ہر قسم کی عورت کو طلاق کی جا سکتی ہے, چھوٹی ہو, بڑی ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, لیکن بس دو شرطیں ہیں. جس عورت کو طلاق دی جائے اس میں دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عورت طلاق کے وقت حیض و نفاس سے پاک. عورت کے یہاں جو نجاست کا سلسلہ ماہانہ جاری رہتا ہے جسے حیض کہتے ہیں, یا بچے کی ولادت کے بعد جو اس کے جسم سے خون نکلتا ہے جسے نفاس کہتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو اس وقت وہ حالت حیض اور حالت نفاس میں نہ ہو, یعنی نہ اسے حیض کا خون آ رہا ہو نہ نفاس کا خون آ رہا ہو. عام تو اب یہ مسائل آپ بڑی توجہ اور احتیاط کے ساتھ سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے یہاں, اور خاص طور پر آپ حضرات کے یہاں جہاں جماعت کے ذریعے طلاق کا انتظام ہے, کس حد تک ان شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے اور کس حد تک ان فقہی اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے. غلط طریقے سے طلاق دے دی گئی تو وہ ایسا ہے کہ جیسے طلاق ہوئی ہی نہیں, اور یہ بیوی پہلے شوہر کی بیوی رہے, دوسرے آدمی کے لیے اس سے نکاح کرنا حرام. تو بالغ, عاقل, اختیار, ارادہ, یہ چار چیزیں تو طلاق دینے والوں میں. اب اگر کورٹ کے ذریعے, حکومت کے کسی قانون کے ذریعے, جماعت کے کسی حکم نامے کے ذریعے, رشتہ داروں کے دباؤ کے ذریعے کسی طریقے سے شوہر کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے, تو ہو سکتا ہے وہ زبان سے لفظ طلاق نکال دی, ہو سکتا ہے وہ ریٹرن میں لکھ کے دے دی, لیکن یہ تمام چیزیں بیکار و بے فائدہ ہیں، کیونکہ شریعت نہ کورٹ کی طلاق کو مانتی، نہ حکومت کے کسی اور محکمے کی طلاق کو مانتی، نہ کسی جماعت کی طلاق کو مانتی، نہ کسی دباؤ کے تحت دی جانے والی طلاق کو مانتی، جب تک کہ شوہر اپنے دل کی رضامندی اور اختیار سے طلاق نہ دے رہا ہو. اور اسی طرح اس عورت کو طلاق دی جا رہی، جس بیوی کو طلاق دی جا رہی، اس میں بھی دو شرطوں کا خیال کرنا ضروری ہے. اور جو پہلی شرط ہے، عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، نہ حکومت کی طلاق میں نہ جماعت کی طلاق میں. ایک تو پہلا مسئلہ وہی ہے کہ وہ مجبور کر کے طلاق دی جا رہی ہے، وہ غلط. لیکن اگر فرض کیجئے کہ مجبور کر کے طلاق نہیں دی جا رہی ہے، کورٹ کے ذریعے طلاق ہو گئی، شوہر ہنسی سے خوشی سے راضی طلاق دے رہا، جماعت کے ذریعے آپ نے طلاق دلوائی اور وہ دینے والا، طلاق دینے والا بالکل راضی ہے، ہنسی سے خوشی سے اختیار سے بغیر مجبوری کے دے رہا، تب بھی بیوی کے اندر بھی دو شرائط ہوں تب اسے طلاق دی جا سکتی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ طلاق کے وقت عورت حیض و نفاس سے خون سے پاک. اگر کسی عورت کو حیض کا یا نفاس کا خون آ رہا اور اس وقت اسے طلاق دے دی گئی، باقی تمام شرائط کا خیال رکھا گیا، تب بھی وہ طلاق بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے طلاق ہوئی ہی نہیں. حیض و نفاس کے سلسلے میں مسئلہ تو اتنا ہے، اور اس میں ایک سہولت شریعت نے یہ دی کہ حیض و نفاس میں حقیقت کو دیکھا جائے. کیا مطلب ہوا اس جملے کا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک شوہر کو پتا ہے کہ میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، پھر بھی وہ طلاق دے دی. بعد میں اس کو پتا چل جائے کہ نہیں، وہ حیض کی حالت میں نہیں تھی، تو یہ طلاق صحیح ہو جائے. طلاق دیتے وقت اس کو معلوم تھا کہ میں غلط طلاق دے رہا ہوں، یہ حیض کی حالت میں ہے، طلاق نہیں دی جائے. لیکن اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ وہ حیض کی حالت میں نہیں تھی، تو وہ طلاق صحیح مان لی جائے. یعنی حقیقت کو دیکھا جائے. طلاق دیتے وقت شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں غلط طلاق دے رہا ہوں، لیکن حقیقت میں چونکہ وہ عورت حیض میں نہیں تھی، اس لیے وہ طلاق صحیح مان لی جائے. اسی طرح اس کا الٹا مسئلہ، ایک شوہر یہ سمجھا کہ میری بیوی اس وقت حیض کی حالت میں ہے اور اس نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اسے یہ پتا چلا کہ میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، تو اب جب اسے یہ پتا چل گیا کہ میری بیوی حیض کی حالت میں ہے، تو جو طلاق اس نے دی وہ طلاق بیکار ہو، باطل ہو، بے فائدہ ہو. ٹھیک، وہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، مجھے تو یہ یقین تھا کہ وہ حیض کی حالت میں، لیکن طلاق کے مسئلے میں ہمیشہ حقیقت دیکھی جاتی ہے، اس لیے وہ طلاق نہیں مانگی جاتی. اب ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ پتا کیسے چلے کہ یہ عورت حیض کی حالت میں ہے؟ یہ یعنی اس معائنے کی نگرانی کون کرے گا؟ کون دیکھے گا کہ وہ حیض کی حالت میں ہے یا نہیں؟ تو عورت اگر کہہ دے کہ میں حیض کی حالت میں ہوں، تو اس کا قول مان لیا جائے، اور اگر وہ کہہ دے کہ میں حیض کی حالت میں نہیں ہوں، تب بھی اس کی بات مان لی جائے. اب دیکھیں کہ شریعت کے مسائل کتنے مردوں کو پتا ہے جو طلاق دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کتنی عورتوں کو معلوم ہے جو طلاق لیتی ہیں، کیونکہ اگر اس مسئلے کی پابندی نہیں تھی، عورت حیض کی حالت میں تھی، اس نے سوچا طلاق ہو جائے، کہہ دیا کہ میں حیض میں نہیں ہوں، تو یہ طلاق ہوئی ہی نہیں. عورت کسی اور سے نکاح کر ہی نہیں سکتی، اور کر لیا تو وہ نکاح باطل بھی ہے، وہ اولاد حرام کی بھی ہے، اور اس دوسرے شوہر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بیوی حرام ہو جائے گی، کیونکہ شوہردار بیوی سے اگر کوئی دوسرا شخص صحبت کر لے تو وہ دوسرے آدمی پر ہمیشہ حرام ہوتی ہے. تو یہ مسائل سن کر ان گھروں میں پہنچانے کے ہیں جہاں پر اس قسم کے واقعات پیش آنے کا امکان ہے. تو عورت کے لیے جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ طلاق دیتے وقت چار باتیں ہوں، بالغ، عاقل، اختیار سے اور ارادے سے، اسی طرح جس عورت کو طلاق دی جائے اس میں دو باتیں ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ حالت حیض و نفاس میں نہ ہو، اور اگر وہ حیض و نفاس کی حالت میں نکل آئی تو اس صورت میں وہ طلاق بھر. اب اگر کوئی شخص غائب ہو، سفر کی حالت میں، فرض کیجیے کہ بیوی ہندوستان میں ہے، شوہر یہاں آ گئے، بیوی یہاں پر ہے، شوہر کسی اور ملک میں چلا گیا، اور اب وہ وہاں سے طلاق دینا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اب اگر کوئی شخص غائب ہو، موجود نہ ہو، اور طلاق اس کو دینا ضروری، تو اگر وہ کسی طرح یہ معلوم کر سکتا ہے کہ میری بیوی حیض و نفاس میں ہے یا نہیں، اگر کسی ذریعے سے اس کو معلوم ہو سکتا تو اس صورت میں وہ معلوم کرے، اور معلوم کرنے کے بعد جیسا اس کو پتہ چلے اس کے مطابق عمل کرے۔ مثلا ایک شوہر جب یہاں سے گیا تھا تو اس کی بیوی نجاست کی حالت میں تھی، اب وہ پہنچا دوسرے شہر میں، وہاں طلاق دینا چاہتا ہے، تو اب اسے اتنا انتظار کرنا کہ جتنے عرصے میں عام طور پر عورتیں نجاست سے پاک ہو جاتی ہیں، تو وہ کتنا عرصہ؟ زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن کے بعد کوئی عورت نجاست کی حالت میں رہ ہی نہیں سکتی۔ تو اب جب یہاں سے گیا تھا اس نے دیکھا تھا کہ میری بیوی نجاست میں تھی، اب وہاں گیا، وہاں جا کر 10 دن تک کم از کم اس کو انتظار کرنا پڑے گا تاکہ بیوی نجاست سے پاک ہو جائے، پھر طلاق دے۔ یا جیسے یہاں سے چلا تھا تو اس کی بیوی پاک ہے، اب وہاں جا کر طلاق دے رہا ہے، تو اسے اتنے دن انتظار کرنا ہو کہ بیوی اگر وہ یہاں سے چلا تھا اور اس کی بیوی پاک ہے، اس میں ایک مسئلہ اور پیچیدہ آ رہا ہے، اگر وہ یہاں سے چلا ایسی حالت میں کہ اس کی بیوی پاک ہے اور اس نے اسی زمانے میں اپنی بیوی سے صحبت اور قربت نہیں کی تھی، تو ٹھیک ہے وہاں جاتے ہی وہ طلاق دے دی۔ یہ مسئلہ اگر سمجھ میں نہیں آیا تو بات کی شرط میں سمجھ میں آ جائے، بلکہ اس مسئلے کو نظر انداز کر دیں، اگلے مرحلے میں ہم سمجھا دیں۔ تو بہرحال اگر کسی طریقے سے ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی سے جدا ہے اور وہ معلوم کر سکتا ہے کہ میری بیوی اس وقت نجاست میں ہے یا نہیں، چاہے شریعت کے مسئلوں کی مدد سے معلوم کر، مثلا شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ 10 دن سے زیادہ نجس نہیں رہ سکتی ہے، تو چاہے اس مسئلے کی مدد سے کسی بھی طریقے سے اگر معلوم کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معلوم کرے، اور پھر معلوم کرنے کے بعد جو اطلاع ملے اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر اطلاع ملی کہ وہ پاک ہو چکی ہے طلاق دے دے، اطلاع ملے کہ نجس ہوگی تو ویٹ کرے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو۔ تو جس عورت کو طلاق دی جائے اس کے لیے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں، 3 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں نجس عورت کو بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اگر عورت حالت نجاست میں ہے تو اسے بھی طلاق دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر عورت حاملہ ہے، جس عورت کے حمل ہے، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے چاہے وہ حالت نجاست میں بھی ہے۔ نمبر 2، جس عورت سے شادی کے بعد شوہر میں بالکل قربت اختیار ہی نہیں تھی، شادی تو ہو گئی، مختصی بھی ہو گئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہ مسئلہ الگ، بہرحال شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہونے پائے، اسے اگر طلاق دینا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرے، بلکہ وہ جس حالت میں ہو اسے طلاق دی جا سکتی۔ اور 3، وہ شخص جس کے لیے اپنی بیوی کی حالت معلوم کرنا ناممکن یا بہت مشکل اور اسے طلاق دینا ہے، اب وہ طلاق جس حالت میں دے دے وہ صحیح ہے۔ مثلا ایک مسافر، بہت ضروری ہے اس کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ معلوم ہی نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کس حالت میں، چنانچہ اب اگر بیوی کو طلاق دے اور بعد میں پتا بھی چلے کہ بیوی نجس تھی، تب بھی وہ طلاق صحیح مانی جاتی ہے۔ تو ان 3 عورتوں کے علاوہ، حاملہ عورت، وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے اب تک قربت کی ہی نہیں، اور وہ عورت جس سے اس کا شوہر اتنی دور ہے کہ اس کی حالت معلوم کر ہی نہیں سکتا، ان 3 عورتوں کے علاوہ جس عورت کو بھی طلاق دی جائے، یہ ضروری ہے کہ وہ حالت نجاست میں نہ ہو، معلوم کر دیا جائے، اور اگر حالت نجاست میں طلاق دے دی گئی تو دینا نہ دینا بالکل برابر ہے، وہ اپنے شوہر کی بیوی مانی جائے۔ مسائل بڑے کھلے کھلے مسئلے ہیں، اور بعض اوقات بیان کرتے ہوئے جھجک بھی محسوس ہوتی، لیکن شریعت کے مسائل ہیں، واجبات ہیں، ان کو کیسے چھپایا جائے، خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے گھرانوں میں یہ مسائل نہ جاننے کی بنا پر کتنی طلاقیں غلط ہو جاتی ہیں، تو بہت ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ ہر بات کھل کر بیان کر دی جائے، اور ویسے بھی اتنے سالوں سے آپ آ رہے ہیں اس سے زیادہ کھلے ہوئے مسئلے آپ سن چکے ہیں۔ جس عورت کو طلاق دی جائے اس میں پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ حالت نجاست میں نہ ہو، نجاست سے مطلب خاص نجاست ہے عورتوں کی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت اگر پاک ہے، پہلی شرط تو یہ ہو گئی کہ نجس نہ ہو، اب نجس نہیں ہوگی تو پاک ہوگی، تو اب ایک شرط یہ ہے کہ اگر وہ عورت پاک تو اس پاکی میں اس کے شوہر نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی، قربت اختیار نہ کی. یہ شرط کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو وہ نجاست میں نہ ہو بلکہ پاک حالت میں، اور اگر پاک حالت میں بھی ہے تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس پاکی میں، یعنی جو اس نے لاسٹ آخری جو اس نے خون دیکھا اس کے بعد سے اب تک شوہر نے اس سے قربت اور صحبت نہ کی، اور اگر شوہر اس سے صحبت کر چکا ہے تو اب اس پاکی میں وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے. اسے اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ میری بیوی پھر نجس ہو جائے، اور نجس ہونے کے بعد پھر پاکی اس پاکی میں طلاق دی جائے گی جس پاکی میں شوہر نے بیوی سے قربت اختیار نہ کی. پھر ہم بتا دیں کہ بہت مشکل بات ہو رہی، لیکن کیا کریں، ترتیب کے اعتبار سے یہی مسائل آ رہے تھے اور ان مسائل کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جو مسائل زیادہ کھلے کھلے ہیں اس کو خود ہی نظر انداز کر دیں، آپ کتاب میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن مسائل کا سمجھنا بغیر سنے ہوئے مشکل ہے اس میں ہماری مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ سوچتے ہوئے سنیں کہ یہ واجبات کے مسئلے ہیں جس میں کسی کو معافی نہیں دی گئی. تو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت اگر پاس، پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو نجس نہ ہو، اب نجس نہیں تو پاک ہوگی، لیکن دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی پاکی ہو جس میں شوہر نے اس سے قربت نہ کی. اب اگر وہ پاک ہے اور شوہر قربت کر چکا ہے تو شوہر کے لیے اتنا ٹھہرنا واجب ہے کہ وہ عورت ایک مرتبہ پھر نجس ہو جائے، نجس ہو کر پھر پاک ہو، اور اس پاکی کے اندر جس میں شوہر اس کے قریب نہیں گیا اسے طلاق دی جا سکتی. یہ مسئلہ بھی اس مسئلے میں تین عورتوں کو معافی، یعنی تین ایسی عورتیں کہ جن کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے، اگر شوہر ان کے قریب بھی جا چکا ہے تب بھی ان کو طلاق دے سکتا ہے. ایک وہ عورت جو نابالغ ہے، 9 سال سے کم عمر کی لڑکی، اور اس کو اگر طلاق دینا چاہے تو طلاق دی جا سکتی ہے. دوسرے حاملہ عورت جس کے حمل ہیں اس کو طلاق دی جا سکتی ہے. تیسرے یا ایسا وہ عورت جو عمر کے اس منزل پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ نجس نہیں ہو سکتی، جو عورتوں کی فطری نجاست ہے اس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. غیر سید 50 سال کی جب عورت ہو جائے وہ یائسہ بن جاتی، سیدانی جب 60 سال کی ہو تب وہ یائسہ بن جاتی. یعنی اگر غیر سید کو طلاق دی جا رہی اور اس کی عمر 50 سال سے زیادہ تو اب اس کو کسی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، اور سیدانی کو طلاق دی جا رہی ہے تو وہ 60 سال سے زیادہ ہو تب یہ شرط اس عورت کے لیے معاف ہو جائے گی. اور ہم یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس مسئلے کی تفصیل میں جانے کا اتنا فائدہ نہیں ہے، اسے جان بوجھ کے نظر انداز کیے دے رہے ہیں. تو دو باتیں اب تک آپ کے سامنے آئیں، جو مرد طلاق دے رہا اس میں چار باتیں ہونا چاہیے، بالغ ہو، عاقل ہو، مجبور نہ کیا گیا ہو طلاق پر، اور ارادے سے طلاق. جس عورت کو طلاق دی جائے اس میں دو باتیں ہونا چاہیے، وہ فطری نجاست جو عورت کی ہے اس سے پاک ہو، اور اس پاکیزگی میں شوہر اس کے قریب نہ گیا. اب سیدھے سادھے مسئلے ہیں جس میں کوئی ایسی بات نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ عورت ایسی ہونی چاہیے، مرد ویسا ہونا چاہیے. دونوں مسائل کا خیال رکھنا ضروری ہے. ہمارے یہاں عام طور پر عورتوں کی شرائط کا خیال نہیں رکھا جاتا اور وہ ساری طلاقیں غلط ہو جاتی ہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ طلاق دینے کا کچھ خاص طریقہ شریعت نے بتایا ہے، جیسے کچھ اور ہماری مسلمانوں کی شرطیں ہیں جس کے اندر کسی خاص اتنا بھی کہہ دیے کہ میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتا، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرا تیرا تعلق ختم، تو یہ خود بخود طلاق بن جاتا ہے یہ جملہ، اور شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو جانا واجب ہے. لیکن ہمارے فقہ کے اعتبار سے طلاق جب ہوگی تو تین یا چار باتیں دیکھی جائیں گی. سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق کا خاص لفظ، جب تک کہ وہ لفظ استعمال نہ کیا جائے طلاق نہیں ہو سکتی، اور وہ لفظ یہ ہے کہ طالقن، طالقن مانے میں طلاق دینے والا ہوں. دوسری شرط یہ ہے کہ لفظ بھی جو ہے اس کا جو صیغہ ہے وہ صحیح عربی میں پڑھا جائے، انگلش میں کہہ دیا، فارسی میں کہہ دیا، اردو میں کہہ دیا، گجراتی میں کہہ دیا، طلاق نہیں ہو سکتی. باقاعدہ کہا کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں طلاق نہیں ہو سکتی، بلکہ ضروری یہ ہے کہ طلاق کا ایک خاص لفظ پڑھا جائے اور پھر پورا جملہ جو ہے وہ صحیح عربی میں پڑھا جائے. کس طریقے سے؟ اب اگر ایک شخص خود اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تو وہ یہی کہے گا کہ زوجتی طالق، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. البتہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو بتانا پڑے گا کہ میں کس بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. پر کیجیے کہ چار پانچ اس کی بیویاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور اس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے، تو کہے گا کہ زوجتی فاطمہ تو طالق، زوجتی معنی میری بیوی، میں اپنی بیوی فاطمہ کو طلاق دے رہا ہوں. اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کا نام لینا پڑے گا یا اس کی طرف اشارہ کرنا پڑے گا جس سے سمجھ میں آ جائے کہ کون سی بیوی ہے. اور اگر ایک ہی بیوی ہے معین ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کہہ دینا کہ زوجتی طالق، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، کافی. یا اس طرح کہہ دے، یا بیوی اگر سامنے کھڑی ہو تو کہہ دے کہ انتی طالق، میں نے تجھے طلاق دے دی. اور اگر کوئی دوسرا شخص طلاق پڑ رہا پر کیجیے، جس کو طلاق دینا وہ عربی نہیں جانتا، صحیح عربی نہیں آتی، دوسرا شخص طلاق دے رہا تو وہ پہلے تو اس سے اجازت لے گا اس شوہر سے، اور پھر یہ لفظ پڑھے گا زوجتو موکلی طالق، میں اپنے موکل کی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں. بہرحال تو ضروری یہ ہے کہ لفظ طالق ضرور استعمال ہوں، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ صحیح عربی میں طلاق دی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ دو عادل آدمی طلاق کا جملہ اپنے کانوں سے سنیں. جب تک کہ دو عادل آدمی نہ سنیں طلاق ہوتی ہی نہیں، طلاق ہے ہی نہیں، وجود ہی میں نہیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے وہ عربی میں کہیں، صحیح عربی میں کہیں، لفظ طالقوں نے استعمال کرے، اور کم از کم دو عادل آدمی اس جملے کو اپنے کانوں سے سنیں. یہ تین شرطیں ہیں طلاق دینے میں. تو طلاق دینے والے میں چار باتیں ہوں گی، طلاق پانے والی میں دو باتیں ہوں گی، اور طلاق کے جملے میں یہ تین باتیں ہوں گی. اب ان تمام باتوں کو اکٹھا کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ شریعت طلاق کو کتنا مشکل بناتی چلی جا رہی ہے، کتنی تاکید کرتی چلی جا رہی ہے کہ مسئلہ مشکل سے مشکل. یہی صرف اسی لیے کہ انسان کو سوچنے کا وقت مل جائے. یعنی یہ جو شرائط لگائی گئی ہیں اس سے طلاق رکے گی تو نہیں، طلاق لمبی ہو جائے گی. یا بیوی کی یہ دو حالتیں بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہیں، اب انتظار کرے کہ وہ پاک ہو جائے، یا پاک ہو تو دوبارہ نجس ہو کے پاک ہو جائے، 15-20 دن کا وقفہ اسے مل جائے. یا پھر یہ کہ دو عادلوں کو ڈھونڈ کے لائے، اب دو عادل آئیں گے، عادل کسے کہتے ہیں؟ ہر قسم کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بالکل پاک، اور اگر کوئی گناہ کر بھی لے تو فوراً توبہ کر. اب دو عادلوں کو ڈھونڈ کر لائے اور اس سے کہا جائے میں طلاق دے رہا ہوں سنو، تو دو عادل جب آئیں گے تو خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ان کا فرض یہ ہوگا کہ شوہر اور بیوی کو سمجھائیں، مطمئن کریں. تو شریعت چاہتی ہے کہ معاملے کو اتنا لمبا کر دے کہ غصہ ٹھنڈا پڑ جائے، اور بات اگر ختم ہو سکتی ہے تو ختم ہو جائے. اچھا ایک مسئلہ یہاں پر پہلے کی ایک شرط میں رہ گیا ہے، ہم بتا دیں کہ ابھی تو وہ مسئلہ آیا کہ عورت نجاست کی حالت میں نہ ہو، اور اگر عورت پاک ہے تو اس پاکی میں شوہر نے اس سے قربت اختیار نہ کی. لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے جسے نجاست آتی ہی نہیں، ایسا اس کے فطری نظام میں کوئی کمی یا خرابی، وہ نجس ہوتی ہی نہیں، تو اب شوہر جب اس کے قریب ہو جائے گا ایک مرتبہ، تو اب تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ عورت دوبارہ نجیس ہو پھر پاک ہو تو شوہر سلام، وہ تو نجیس ہوتی ہی نہیں. ایسے شوہر کے لیے، ایسی عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کے قریب ہو تو اب طلاق دینے سے پہلے 3 مہینے اسے خالی بیٹھنا پڑے گا، 3 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، پھر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے. یہ پہلے کا مسئلہ ہے، ذہن سے رہ گیا تھا تو ہم نے بتا دیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ شریعت طلاق کو کتنا ٹالنا چاہتی ہے، کتنا لمبا کرنا چاہتی ہے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے طلاق کا خطرہ دور ہو جائے، شوہر اور بیوی قریب ہو جائے. یہ 4, 3, 7, 3, 10 شرطیں آپ نے سنی، 4 اس لڑکے میں، 2 اس لڑکی میں، 4 اور 2 6، اور 3 اس عورت کے اندر، اس جملے کے اندر جس جملے کے ذریعے طلاق ہو. یہ تو ہو گیا عام نکاح کے بعد طلاق کا مسئلہ، لیکن ایک خاص نکاح بھی ہمارے یہاں موجود ہے جسے متا کہا جاتا ہے. اس کے بعد طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے؟ تو متا کے بعد طلاق نہیں، بلکہ متا کے اندر 2 راستے ہیں. یا تو جب متا کا پیریڈ مکمل ہو جائے، 1 مہینے کے لیے متا کیا، 4 مہینے کے لیے کیا، 1 سال کے لیے، وہ مدت پوری ہو جائے تو خود بخود اب شوہر اور بیوی الگ ہو گئے اور طلاق ہو گئے. یا اگر وہ مدت پورا نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایک سال کا مدعا کیا, چار مہینے کے بعد اب چاہتے ہیں کہ اس مدعا کو ختم کر دیں, کسی بھی وجہ سے, چاہے یہی وجہ ہو کہ اس لڑکی کی کہیں اور شادی ہونے جا رہی ہے, اس وقت تک وہ شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے شوہر سے نجات نہ پائے, تو کسی بھی وجہ سے اگر مدعا کو بیچ میں ختم کرنا ہے تو اس میں طلاق نہیں, بلکہ شوہر صرف اتنا کہ باقی مدت میں نے تجھے بخش دی. اب ایک سال میں چار مہینے مدعا میں رہا, آٹھ مہینے رہ گئے ہیں, ابھی آٹھ مہینے اور مدعا کو چلنا, شوہر خالی اتنا کہہ دے کہ میں نے آٹھ مہینے تجھے بخش دی, یا یہ بھی نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ جتنی مدت باقی وہ میں نے تجھے بخش دی, تو مدعا خود بخود ختم ہو جائے. اس میں نہ عربی کی ضرورت, نہ یہ ضرورت ہے کہ دو آخر آدمی سنیں, نہ یہ ضرورت ہے کہ عورت نجاست سے دور ہو, نہ یہ ضرورت ہے کہ شوہر نے بیوی کے قربت اختیار نہ, کوئی شرط نہیں. کسی بھی حالت میں مدعا میں عورت ہو اتنا کہہ دیا کہ میں نے مدت بخش دی, اب مدعا خود بخود ختم ہو گئے. البتہ اس کے بعد عدت ضرور ہے جو تقریباً ڈیڑھ مہینے ہوتا ہے, اور عدت کے مسئلے آئندہ گفتگو کے اندر آئیں گے. دوبارہ سیوا پڑھنا پڑے گا, وقت پورا ہو گیا. بہرحال طلاق کا ایک مختصر سا طریقہ آ گیا. اب یہ مسئلہ کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں, ایک طلاق بائن, ایک طلاق رجعی. ایک طلاق وہ ہے کہ جب آپ نے طلاق دے دی تو آپ بیوی کو دوبارہ نہیں لا سکتے جب تک کہ ایک نیا نکاح نہ پڑے, دوبارہ شادی نہ کرے. اور ایک ہے طلاق رجعی کہ اگر آپ نے بیوی کو طلاق دے دی تو دو ڈھائی مہینے کا وقت شریعت نے دیا ہے کہ آپ جب چاہیں اپنی بیوی کو دوبارہ لائیں, اور کوئی نکاح کی کوئی شادی کی ضرورت نہیں, بس اس کو بلا لیں اپنے پاس, خود بخود وہ رشتہ دوبارہ قائم ہو جائے. تو اس کو جس کے اندر طلاق کے فوراً بعد تعلق ختم ہو گیا, اب اگر پچھتاوا ہو, ندامت ہو, گھبراہٹ ہو, دوبارہ بیوی کو لانا بھی ہے تو نیا نکاح, نئی شادی کرنا پڑے گی, اس کو کہتے ہیں طلاق باہم. اور وہ طلاق کے جس کے اندر طلاق کے بعد دو ڈھائی مہینے کا وقت ہے, اس وقت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو لے کے آ جائے تو کوئی نئے نکاح کی ضرورت نہیں, بلکہ ایسا سمجھا جائے گا جیسے طلاق ہوئی ہی نہیں, اور جیسا پہلے معاملہ چل رہا تھا ویسے ہی چلتا رہے گا. اسے طلاق کا مسئلہ انسان کی عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے. صحیح طلاق دی جائے, طلاق نہ دی جائے, یہ ساری تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے. اور اسی طلاق کے مسئلے میں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے عورت کے حقوق کا کتنا خیال رکھا. اب انشاءاللہ آئندہ تقریر میں ہم اس مسئلے کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. اور طلاق کا مسئلہ نکاح کے مسئلے سے مختلف ہے کہ نکاح نے تو سوا سال کھینچا, طلاق ان شاء اللہ تین یا چار تقاریر میں ختم ہو جائے گا. ہماری گفتگو جاری تھی اسی مسئلے پر کہ شریعت نے کس طرح واضح اور علانیہ یہ فیصلہ سنا دیا کہ ایک شخص جو اپنی محنت و مزدوری سے بھی مال کو جمع کرے وہ اپنے مال کا مکمل مالک نہیں, اور اس کے بعد یقینی طور پر دوسرے غریبوں, دوسرے مسکینوں اور دوسرے حقداروں کا حق. یعنی اگر کوئی اپنے مال سے کسی کی مدد کرتا تو وہ دوسرے کو امداد نہیں دیتا, دوسرے کو بھیف نہیں دیتا, دوسرے کو خیرات نہیں دیتا, دوسرے کا حق ہے کہ جو اس کے مال میں شامل, اور یہ حق حقدار کو واپس پہنچا رہا. اموال حق للسائل والمحروم, ان کے مال میں, ہر مومن کے مال, ہر مسلمان کے, ہر انسان کے مال میں حق ہے دوسروں کا. کس کا؟ جس سائل, سوار کرنے والے, بل محروم اور محروم رہ جانے والے. سائل جو مانگے, محروم جو مانگتا نہیں ہے اپنی عزت کی بنا پر, خودداری کی بنا پر خاموش رہتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ حقدار. تو دونوں کا حق, مانگنے والا بھی اگر آپ سے مانگتا تو کوئی آپ سے مدد لینے نہیں آیا, اپنا حق واپس لینے آیا, اور محروم جو کچھ نہیں مانتا، غریب ہے باقا کشی کی زندگی چھپ کے گزار رہا، اس کو بھی مال پہنچانا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ آپ اس کو اس کا حق پہنچائیں۔ تو قرآن حدیث سیرت معصومی انتہائی شدت کے ساتھ، انتہائی سختی کے ساتھ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خیرات، اللہ کے راستے میں مال کے خرچ کرنے کی تاکید کر رہی۔ سورہ انفال کی وہ آیت جس مقام کے اوپر قرآن نے مومن کی علامت بتائی، تو وہاں بھی یہی ہے کہ مما رزقناہم ينفقون، مومن صرف وہ ہے جو راہ خدا میں خرچ کرنا جانتا، جو راہ خدا میں اپنے مال کو دینا جانتا۔ اس مقام پر مومن کی تاریخ، جو کہ آیت ہم نے اتنی مرتبہ پڑھی کہ آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، اس لیے ہم دوبارہ اس کی تلاوت نہیں کرنا چاہتے، اگرچہ ایک ثواب سے محرومی، لیکن آپ کی اکساہٹ کا اندازہ کرتے کہ سورہ انفال کی وہ آیت جس میں مومن کی علامت بتائی گئی، تو مومن کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ مومن صرف اور صرف وہی، ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن یہاں پر یہ کہہ دے کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ اس علامت سے ہٹ کر کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا۔ تو صرف اور صرف مومن وہ ہے کہ جو شخص خدا کے راستے میں خرچ کرنا جانتا ہے، ایک بات ذہن میں ہے، اور دوسری بات وہ ہر ان حضرات کے لیے جو نیک کام کرنے کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور زیارت کا شوق بھی ہے، اداکاری بھی کرتے ہیں، نیک کام کرنے کا بڑا شوق، ان کو بھی قرآن ایک پیغام دے رہا کہ تم نیکی کے ہزاروں کام کر دو، تم نیکی کے لاکھوں کام کر دو، لیکن تمہارا نیکی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم خدا کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرنا نہیں سیکھو گے۔ وہ کیسے؟ قرآن نے جس مقام پہ حابیل و قابیل کا واقعہ بتایا، وہاں پہ قرآن نے ایک اصول بتایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے یہ کہا کہ خدا نے میرے عطیے کو، میرے تحفے کو اس لیے قبول کیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ خدا نیک عمل صرف اور صرف متقی کا قبول کرتا ہے، غیر متقی اتنا ہی عمل کیوں نہ کر ڈالے، اس کا عمل بارگاہ الہی سے ٹھکرا دیا جائے۔ قرآن نے اصول بتایا کہ نیکی کا جو کام ہے وہ صرف متقی سے قبول کیا جائے گا، غیر متقی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں پر یہ بتایا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ وہاں پر متقی کی تعریف کیا تھی؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون اور راہ خدا میں خرچ کرنا جانتے ہیں۔ قرآن ایک اصول بتا رہا کہ ہم نیک عمل صرف متقی کا قبول کریں، اور سورہ بقرہ میں متقی کی تعریف یہ کر رہا کہ متقی ہے وہ کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا جانتا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک کہ انسان راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا متقی بن نہیں سکتا، اور جب تک کہ متقی بنے گا نہیں اس کا کوئی بھی نیکی کا عمل خدا کی راہ میں قبول نہیں کیا جائے گا، خدا اسے قبول نہ کرے گا۔ تو ایک بات ہو گئی، اور پھر وہ تمام آیتیں، وہ تمام روایتیں اپنے ذہن میں لائیے جو ہم کثرت سے دہرایا کرتے ہیں کہ جنتی کی علامت کیا بتائی گئی، وہ عزت للمتقین، جنت کو ہم نے بنایا ہے صرف متقی کے لیے، تو جنتی کون؟ جو متقی ہو۔ آخرت کی نعمت کا کس کو پیغام دیا گیا؟ والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے، جو متقی ہے اسے عاقبت ملے گی، تو عاقبت متقی کے لیے۔ شیعہ کی علامت کیا بتائی گئی؟ ما شیعتنا الا من اتق اللہ، کوئی ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ قسم ہے واللہ ما شیعتنا، پانچواں امام قسم کھا رہا کہ خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ متقی نہ بنے۔ اہل بیت کی محبت کی شرط قرآن نے کیا بتائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ دینا ہے پہلے متقی بنو۔ امامت کی شرط کیا بتائی؟ کہ امیر المومنین کا لقب ہی امام المتقین قرار پایا، کہ وہ امام ہیں خالی صاحبان تقویٰ کے، خالی متقیوں کے امام، ولایت علی ہمارے مولا، لیکن ولایت کس کو ملتی ہے؟ لا تنالوا ولایتنا الا بالطاعت والبراء، کہ امام کی روایت کہ کوئی ہماری ولایت میں آ ہی نہیں سکتا، یعنی ہم کسی کے ولی بن ہی نہیں سکتے، ہم کسی کے مولا ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ متقی نہ ہو. یہ 15-20 احادیث اور آیات کا سلسلہ کہ جنتی کی علامت کیا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، قبر کی اور آخرت کے عذاب سے کون بچتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. اہل بیت کا ساتھ کون دیتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. شیعہ کون بنتا ہے، جو متقی ہوتا ہے. امامت، امام کس کے امام بنتے ہیں، جو متقی ہوتا ہے. اہل بیت کس کے مولا بنتے ہیں، جو متقی ہوتا ہے. نیک عمل کس کا قبول ہے، کہ جو متقی. یہ متقی کے بارے میں تمام باتیں اور سورہ بقرہ نے بتایا کہ متقی کہتے کسے. سارا مسئلہ ایک ہی مقام پہ حل ہو گیا. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لا، ویقیمون الصلاۃ، اور متقی وہ ہے جو اپنی نماز قائم کرے. یہ آیتیں تو ہر ایک کو زبانی یاد ہوتی ہیں. قرآن کی تلاوت کا آغاز یہی سے ہے کہ متقی ہے وہ کہ جو اپنی نماز قائم کرے. جو نماز نہ پڑھے وہ متقی نہیں بن سکتا، اور جب متقی نہیں بن سکتا تو ان ساری چیزوں سے محروم ہو گیا. اب نہ علی اس کے مولا، نہ امام اس کے امام، نہ وہ شیعہ، نہ وہ محب اہل بیت ہے، نہ وہ عذاب سے بچے گا، نہ وہ جنت میں جائے گا، نہ اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا جب تک کہ نماز قائم نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرے، اس وقت تک نہ جنتی بنے گا، نہ عذاب سے بچے گا، نہ علی کی امامت میں آئے گا، نہ اہل بیت کی ولایت میں جائے گا، نہ شیعہ بن سکتا ہے، نہ اہل بیت کا ماننے والا بن سکتا ہے. جب تک کہ دو صفتیں، نماز کا قائم کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا. صرف قرآن کی آیتیں کسی اس کے اندر آپ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، مضطرب ہونے کی ضرورت بھی نہیں، بالکل صاف آیتیں ہیں. اس کے بعد بحث و مباحثے کا دروازہ بھی بند. قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ شیعہ بننے کی علامت، جنتی ہونے کی علامت تقویٰ، اور تقوی کی بنیادی شرط نماز کا قائم کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا. اسی لیے بار بار مختلف طریقوں سے تاکید کی گئی کہ راہ خدا میں خرچ کرو. کبھی ذرا کر بتایا گیا کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والے کا کتنا بدترین انجام ہوتا ہے. وہ واقعہ یاد کریں، جناب عائشہ کے پاس عورت کا آنا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، تو ڈرا کر بتایا گیا راہ خدا میں خرچ کرو، اور کبھی سمجھا کر ثواب بتا کر یہ کہا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو. چنانچہ روایت میں چھٹے امام کی کہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ کوہ طور پر جا کر جب خدا سے سوال کیا تھا کہ خدا بندہ، تیرا کوئی بندہ سب سے زیادہ تیرے قریب کب ہو جاتا، تجھے اپنا کون سا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب دیا کہ موسیٰ، جو اپنی نمازیں پڑھتا ہے اور جو راہ خدا میں خرچ کیا کرتا ہے. وہی دو بنیادی باتیں. پوچھا موسیٰ نے کہ خدا بندہ، جو ان دو باتوں پہ عمل کرے گا تو اسے انعام کیا دے گا؟ تو جواب دیا کہ جب کوئی رکوع اور سجود کر کے نماز پڑھتا ہے تو میں تمام ملائکہ کے سامنے اس کا نام لے کے فخر کیا کرتا ہوں. خدا اپنے بندے کا نام لے رہا ہے اور بندے کا قصیدہ پڑھ رہا تمام ملائکہ کے سامنے، کہ میں تمام ملائکہ کو جمع کر کے ان کے سامنے قصیدہ پڑھتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں. ذرا دیکھیں، خدا کہہ رہا ہے کہ میں فخر کرتا ہوں، یعنی کہتا ہوں کہ میرا بندہ کتنا بہتر بندہ، تمام ملائکہ کے سامنے. اور موسیٰ، یہ تو پتا ہی ہوگا تجھے کہ جس کے اوپر میں فخر کروں اسے کسی قسم کا عذاب دے ہی نہیں سکتا ہوں. اور جب کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، کتنا خرچ کرتا ہے یہ بھی خدا نے کہا. جب کوئی راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، چاہے پانی کا ایک کوزہ، پانی کا ایک گلاس کسی پیاسے کو پلا دے، لیکن قربتاً اللہ، خدا کے ارادے سے، جو پھر اس کے بعد اسے جنت دینا، یہ میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے. خدا کا جملہ ہے کہ میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ میں اسے جنت دوں جس نے خالی میرا خیال کرتے ہوئے ایک مسکین کو، ایک پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے فرض ہو گیا کہ میں اسے جنت عطا کروں. تو کبھی ذرا کے یہ کہا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، کبھی سمجھا کے یہ کہا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرو، اور کبھی حقیقت کس طریقے سے بتائی کہ جب جس وقت خدا نے زمین کو پیدا کیا. پیغمبر اسلام کی ایک روایت ہے، ہو سکتا ہے جدید سائنسی نظریات سے ٹکرائے، لیکن پیغمبر جو بات سمجھانا جا رہے تھے وہ سائنس کے اصولوں کی مدد سے نہیں، اس روایت کی مدد سے سمجھائی جا سکتی تھی کہ جب خدا نے زمین کو پیدا کیا تو زمین ہل رہی تھی، زمین میں اضطراب تھا. سنا کہ خدا نے پہاڑ بنا کے زمین پہ رکھے جس سے زمین کو سکون ہوا، جس سے زمین ٹھہر گئی. فرشتوں نے دیکھا پہاڑ اتنے وزنی اتنے طاقتور اتنی بڑی ہلتی ہوئی زمین کو انہوں نے ٹھہرا لیا. حیران ہو کر کہا کہ خدا بندہ یہ پہاڑ اتنے طاقتور پہاڑ کیا ان سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے کائنات میں؟ کہا کہ ہاں. جواب ملا بارگاہ الہی سے کہ ہاں یقیناً ان سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے. فرشتوں نے پوچھا کیا چیز؟ تو جواب دیا لوہا جو ان پہاڑوں کو کاٹ دیتا. فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا خدا بندہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی اور چیز ہے؟ کہا کہ ہاں آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی. فرشتوں نے حیران ہو کر پوچھا خدا بندہ آگ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جواب دیا کہ ہاں پانی جو اس آگ کو بجھا دیتا. فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اس پانی سے زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ جواب دیا کہ ہاں وہ ابر وہ بادل جو اس پانی کو اپنے دوش پر اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. ایک مرتبہ کہا خدا بندہ اس بادل سے زیادہ اس پانی سے زیادہ اس ابر سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ جواب دیا کہ ہاں آدم کا بیٹا جب راہ خدا میں اس طرح سے خیرات کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خیرات کر رہا ہو تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ کیا دیا گیا کس کو دیا گیا اور کتنا دیا گیا. یہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور یہ لوہے سے زیادہ طاقتور یہ آگ اور پانی اور ہوا سے زیادہ طاقتور ہے. اتنا سا عمل کہ جیب سے نکال کر کسی مستحق کی مدد کر لی گئی. اور پھر روایت پیغمبر کہ تمہیں پتا نہیں سخاوت جہنم کے درخت کی شاخ ہے جو دنیا میں لٹک آئی ہے اور کنجوسی سخاوت جنت کے درخت کی شاخ ہے جو دنیا میں لٹک آئی ہے اور کنجوسی جہنم کے درخت کی شاخ ہے جو دنیا میں لٹک آئی ہے. جو جنت کے درخت کی شاخ کو پکڑتا ہے جنت اسے اپنی جانب پھینک لیتی ہے. جو جہنم کے درخت کی شاخ کو پکڑتا ہے جہنم اسے اپنی جانب پھینک لیتی ہے. اور پھر اتنی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو کبھی یہ مت دیکھو کہ جس کو دے رہے ہو اس کی حالت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے. کبھی یہ خیال مت کرو ہاں جو واجبات ادا کرنا ہے خمس ہے فطرہ ہے کفارہ ہے اس کی بات دوسری اس میں تو شریعت نے طریقہ بتایا لیکن اس کے علاوہ جو یہ کہا گیا کہ خدا کے راستے میں دو تو آنکھیں بند کر کے دو. کبھی یہ بھی مت سوچو کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کیسا. وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم جن کی عادت یہ تھی جن کا طریقہ یہ تھا جن کا دستور یہ تھا کہ بغیر مہمان کے کبھی دسترخوان پر بیٹھتے ہی نہیں بغیر مہمان کے کبھی لقمہ توڑتے ہی نہیں تھے. یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا حضرت ابراہیم دسترخوان کو سجا کے بیٹھے کوئی مہمان نظر نہ آیا. حضرت ابراہیم تلاش میں نکلے ایک شخص راستے میں ملا حضرت ابراہیم نے دعوت دی دعوت دے کے اپنے پاس لے کے آئے دسترخوان پر بیٹھے حضرت ابراہیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ابراہیم کے مہمان نے خدا کا نام نہیں لیا. حیران ہو کر پوچھا کہ عائشہ خدا کا نام لے کے کھانا شروع کر تو اس نے جواب دیا کہ میں تیرے خدا کو نہیں مانتا ہوں میں تو ایک مجوسی ہوں میں تو ایک آتش پرست ہوں. اتنا جو سنا حضرت ابراہیم نے پریشان ہو گئے گھبرا گئے میں اپنا مہمان ایک دشمن خدا کو بنا کے لایا ہوں. حضرت ابراہیم کی گھبراہٹ بڑھ گئی ایک مرتبہ کہا کہ عائشہ مجھے افسوس ہے لیکن میں دشمن خدا کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا ہوں اور یہ کہہ کر اپنے مہمان کو رخصت کر دیا. ادھر ابراہیم کا مہمان گیا اور ادھر وحی الہی ابراہیم کی صورت میں نازل ہوئی کہا کہ اے ابراہیم ذرا یہ تو بتانا کہ مہمان کو دسترخوان سے کیوں رخصت کر دیا. کہا خدا بندہ یہ دشمن خدا میری غیرت اور میرے ایمان نے اجازت نہ دی کہ میں اس کی خدمت کروں کہ جو تیرا دشمن ہے. جواب دیا کہ اے ابراہیم تم ایک وقت کے کھانے میں تم ایک وقت کا کھانا کھلاتے وقت گھبرا جائے ہمیں دیکھو جو اس کی پوری زندگی اس کے لیے رزق کا انتظام کر رہے ہیں اور آج تک کبھی یہ سوچ کر اس کی روزی کو نہیں روکا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اے ابراہیم جاؤ اور اسے لے کے آؤ. حضرت ابراہیم جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں بسط مشکل بسط ہزار کوشش ملا اور اس کو لے کے آئے. وہ بھی حیران گھبرا کے پوچھتا ہے کہ اے ابراہیم یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے تھوڑی دیر پہلے مجھے اٹھا دیا اور اب خود بلا کے لا رہے ہیں. ابراہیم نے بتایا کہ اس طرح خدا کا پیغام پہنچا. اتنا سنتے ہی اس نے یہ سنا یہ ایک طریقہ ہے تبلیغ کا بھی اس نے سنا بے اختیار کہا کہ جو خدا مجھ پر اتنا مہربان ہے آئے میں اس سے کتنا غافل ہوں. اور اسی وقت ابراہیم کے خدا سے ایمان لے آیا مگر قدرت نے اصول بتایا کہ دیکھو واجبات کو چھوڑ کر باقی جو تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنا ہے یہ مت دیکھو کہ لینے والا کیسا یہ مت دیکھو کہ لینے والے کی حالت کیا ہے. تو ہمارے یہاں آج بھی واجبات کو چھوڑ کر مستحبات کو دینے میں بڑے لوگوں کے جو نفرے ہوتے ہیں، خاص طور پر سرمایہ دار حضرات، اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جس طرح فقیر سے اور مسکین سے مذاق کیا جاتا ہے، ہزاروں چکر لگوائے جاتے ہیں، اس کے شجرہ نصب کی تحقیق کی جاتی ہے، اور پھر ایک اس دھوکے کا شکار ہو کر کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ظاہری اعتبار سے گناہگار ہے، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ صاف روایت واجبات اس کو نہیں دے سکتے، لیکن جو سنت صدقہ ہے، جو سنت خیرات ہے، وہ ہر ایک کو دو، آنکھیں بند کر کے دو۔ لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ثواب میں فرق ہے، کیونکہ ایک مرتبہ جبرائیل پیغمبر کے پاس آئے اور کہا کہ خدا آپ سے یہ کہتا کہ کچھ صدقے ایسے ہیں جو آپ ایک چیز خیرات کرتے ہیں ایک ثواب ملتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ایک خیرات کرتے ہیں 10 ثواب ملتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ایک خیرات کرتے ہیں 70 ثواب ملتے ہیں، کچھ ایسی چیز ہے کہ ایک چیز خیرات کرتے ہیں 100 ثواب ملتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک چیز خیرات کرتے ہیں 700 ثواب ملتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک چیز خیرات کرتے ہیں 1000 ثواب ملتا، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ایک ہی چیز خیرات کرتے ہیں اور 1000000 اس کا ثواب آتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ جبرائیل ذرا بتانا تو صحیح کہ ایسا کیوں؟ ہم نے ایک وقت کا کھانا یا ایک کپڑے کا ٹکڑا ایک آدمی کو دیا تو ایک ثواب ملے گا، وہی کپڑے کا ٹکڑا ایک دوسرے آدمی کو دیا تو 10 گنا ثواب ملے گا، تیسرے کو دیا 70 گنا ثواب ملے گا، آخری کو دیا 1000000 گنا ثواب ملے گا۔ پیغمبر نے کہا کہ اے جبرائیل ذرا تشریح تو کرنا۔ کہا کہ اللہ نے یہ پیغام بھیجوایا کہ اگر آپ کوئی چیز ایک مالدار کو دیں یا ظالم کو دیں، مالدار جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اسے آپ دیں یا کسی ظالم کو دیں، تو خدا ایک کا ثواب ایک دے گا۔ ذرا دیکھیں، مالدار کو بھی دیا جا رہا ہے، ظالم کو بھی دیا جا رہا ہے، تو محروم خدا نہیں کر رہا، ایک کا ایک ثواب تو ضرور عطا کرے گا۔ اور اگر کسی تندرست کو، کسی طاقتور کو، کسی توانا آدمی کو دیں تو ایک کا ثواب 10 گنا ملے گا۔ دیتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہٹتا کرتا چاہے تو خود محنت تو مزدوری کر کے کھا لے، ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ مگر روایت کہ اگر کسی تندرست و طاقتور کو دے تب بھی ایک کا 10 گنا ثواب ضرور ملے گا، اور اگر کسی غیر مستحق رشتہ دار کو دیں، خونی رشتہ دار غیر مستحق ہے یعنی مالدار ہے یا اس کی حاجت پوری ہو رہی، اسے دیں تو ایک کا 70 گنا ثواب ملے گا، اور اگر آپ کسی پڑوسی کو یا یتیم کو یا مسکین کو دیں تو ایک کا ثواب 100 ملے گا، اور اگر کسی مستحق رشتہ دار کو دیں تو ایک کا ثواب 700 ملے گا، اور اگر اپنے والدین کو دیں تو ایک کا ثواب 1000 ملے گا، اور اگر کسی غریب طالب علم یا عالم کو دیں تو ایک کا ثواب 1000000 ملے گا۔ تو اب یہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا، ایک روپیہ ہے مالدار کو دیا، ایک روپیہ دیا، ایک روپے کا ثواب ملا، غریب لیکن طاقتور اور تندرست آدمی کو ایک روپیہ دیا، 10 روپے کا ثواب ملا، ایک اپنا رشتہ دار ہے مستحق نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے، آپ نے اس کو دیا، ایک روپے کا ثواب 70 روپے ملے، ایک غریب یتیم مسکین یا پڑوسی کو دیا تو ایک روپے کا ثواب 100 روپے ملے، اور اگر ایسے رشتہ دار کو دیا جو مستحق ہے تو دیا ایک روپیہ ثواب ملے 700 روپے، والدین کو دیا ایک روپیہ ثواب ملا 1000، اور اگر کسی غریب عالم دین یا طالب علم کو دیا جو دین کے خاطر کوشش کر رہا ہے تو ایک دیا اور 1000000 اس کا اجر دیا۔ تو شریعت نے مختلف درجے بتائے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان، فرض کیجئے کہ ہر انسان 1000000 کی فکر میں اسی جانب لگ جائے، اپنے رشتہ دار بھوکو مرنے لگے، والدین کو نظر انداز کر دے، اسی لیے تاکید ہے اور اسی لیے سنت ہے کہ مالدار کو بھی دیا کرو، پیٹ بھرے کو بھی دیا کرو، تاکہ معاشرے کے ہر طبقے کو ملتا چلا جائے۔ تو اپنی طرف سے شرطیں لگانا اور یہ سوچنا کہ ہماری خیرات کا ثواب نہ ملے گا بالکل غلط ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غیر مستحق کو دینے کا ثواب بھی 70 گنا تک بتا دیا خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنا، روایت پیغمبر کہ دو چیزوں سے زیادہ میں نے کسی کو فائدہ مند نہیں پایا، اور دو چیزوں سے زیادہ میں نے کوئی چیز نقصان دہ محسوس نہیں کی۔ سب سے زیادہ فائدہ مند کس کو پایا؟ ایک یہ کہ خدا کو ایک مان کر اس کی اطاعت کرو، اور اپنے برادر ایمانی کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرو، برادر ایمانی کی حاجت پورا کرو، یہی انفاق کے ذریعے، راہ خدا میں خرچ کے ذریعے۔ پیغمبر کا یہ جملہ ہے کہ میں نے اس سے بہتر کوئی چیز پائی ہی نہیں، دیکھیں ہر کہنے والا اپنے معیار کو دیکھ کے کہتا ہے. ایک گاؤں کا رہنے والا اگر یہ کہے کہ میرے نزدیک سب سے بہتر چیز یہی ہے تو اس نے دیکھی ہی کتنی چیزیں ہیں, 15-20-50-60 چیزیں دیکھی, ان کو دیکھ کر وہ کہہ دے کہ یہ سب سے بہتر ہے. شک ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس کا علم محدود ہے, اس سے بہتر دوسری چیزیں ہوں گی. ایک شہر کا رہنے والا ہزاروں چیزوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ چیز سب سے بہتر ہے تو پھر بھی گاؤں کے مقابلے میں اس کا معیار بہتر ہے لیکن پھر بھی شک رہے گا. ایک ملکوں گھومنے والا کہہ دے کہ یہ چیز سب سے بہتر ہے, اس کا معیار اور بلند ہوگا لیکن حتمی بات نہیں ہوگی. جب ذات رسالت یہ کہہ دیں کہ میں نے ان دو چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھی ہی نہیں جن کے سامنے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی ہے, جو اول و آخر کو جانتے ہیں, جو حقیقت ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ, جب وہ یہ کہہ رہے کہ دو سے بہتر کوئی چیز نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ان دو سے بہتر کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی ہے. ایک خدا کو مان کر اس کی اطاعت اور دوسرے کسی بڑا کرے ایمانی کی حاجت کو پورا کرنا, خواہش کو پورا کرنا, اس کو کچھ دینا, اس کی مدد کرنا. اور دو چیزوں سے بدتر کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی, ایک خدا کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرانا اور دوسرے برادر ایمانی کی حاجت کو سن کے نظر انداز کر دینا. سنا یہ کہہ کے ڈال دیا کہ انسان کس کس کی حاجت پوری کرے, یہاں تو روزانہ سینکڑوں آدمی اپنی حاجتیں لے کے آ جاتے ہیں. اس سے بدتر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر پوری نہیں کر سکتے, اتنا وقت نہیں ہے, اتنی حیثیت نہیں ہے, تو کم از کم توجہ سے سن تو لو, تسلی تو دے دو, اور اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی ایسے کے حوالے کر دو جو اس کی حاجت پوری کر سکتا. لیکن سن کر نظر انداز کر دینا, اس سے بدتر کوئی چیز پیغمبر یہ کہہ رہے کہ میں نے پوری کائنات کے اندر نہیں دیکھی, تو خدا کے راستے میں دینا اور دینے کی اتنی تاکید ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی روایت ذہن میں رہے, اور یہیں سے ہمارا وہ اہم موضوع شروع ہو رہا جو آج کل کے ماحول اور معاشرے میں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو چکا, کہ پیغمبر اسلام کی روایت کہ میں نے تمام دنیا کے انسانوں کو دینے کے معاملے میں, خرچ کے معاملے میں پانچ طرح کا پایا. ایک کریم ہوتا, ایک صفی ہے, ایک بخیل ہے, ایک لئیم ہے, ایک شقی. کریم وہ جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلا دیتا ہے, اپنے آگے کا اٹھا کر دوسروں کے سامنے رکھ دیتا ہے. دوسرا صفی جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. تیسرا کنجوس ہے جو خود تو کھاتا ہے مگر دوسروں کو کھانے سے روکتا, دوسروں کو نہیں کھلاتا, دوسروں کے حوالے نہیں کرتا. چوتھا لئیم جو اس حد تک کنجوس کہ نہ دوسروں کو کھلاتا اور نہ خود کھاتا, بلکہ بقول امیر المومنین کے اپنے آنے والے وارثوں کے لیے اس طرح سے مال جمع کر کے چھوڑ جاتا کہ اگر وارثوں نے اس مال کو نیک کام میں خرچ کیا اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, اور وارثوں نے برے کام میں خرچ کیا تو عذاب وہ بھی بھگتیں گے اور یہ بھی عذاب برداشت کرے گا. تو چار انسان تو یہ ہو گئے, کریم جو خود نہیں کھائے دوسروں کو کھلا دے, یہ مقام سوائے اہل بیت رسالت کی اور کس کے لیے ممکن ہے. ایک صفی جو ہر مومن سے تقاضا کیا جا رہا کہ خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. تیسرے کنجوس جو خود بخیل جو خود کھاتا ہے دوسروں کا خیال نہیں کرتا. چوتھے لئیم جو نہ خود کھانے پہ تیار ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے. اور سب سے بدترین انسان شقی ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے اور نہ دوسروں کو کھلانے دیتا ہے. اگر کوئی اور بھی کھلا رہا ہو تو اس کے کلیجے میں آگ لگ جاتی ہے, آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایسے شقی ہمارے خاندانوں میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے موجودہ زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ کہ بیوی نہ اپنی ساس کو خود کھلاتی ہے اور نہ شوہر کو کھلانے دیتی ہے. اگر کھلا بھی رہا ہو تو اسے بہکا کر, اسے پھترا کر, اس کے کان میں الٹی سیدھی باتیں ڈال کے اسے اپنے والدین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہی تو سقی ہو گئی کہ خود بھی نہیں کھلا رہی, اور اگر شوہر کھلا بھی رہا ہے تو اسے منع کیا جا رہا ہے, اسے دور کیا جا رہا ہے. اور کچھ ایسی شقی ساسیں ہمارے ماحول کے اندر جو اپنی بہو کا حق خود بھی ادا نہیں کر رہی, اور اگر شوہر ادا کرنا چاہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ نہ کھلائے تو نہ خود کھلاتی ہیں نہ دوسروں کو کھلانے دیتی ہیں. یہ تو ایک عام بات ہو گئی, ورنہ ماحول میں نکل جائیے کتنی کثرت کے ساتھ انسان دوسرے انسانوں کی حالت دیکھ دیکھ کے جلتا ہے, حسد محسوس کرتا ہے, اسے یہ نعمت ملی تو کیسے ملی. اور شاید آپ نے یہ روایت سنی کہ شیطان کی نگاہ میں فرعون سے بڑا کوئی اور تھا. روایت حسد کے بارے میں دیکھیں, روایت یہ حسد کتنا بدترین گناہ اور واضح طور پر روایت پیغمبر ان الحسد یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ حسد گناہوں کو، حسد ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد اسے کہتے ہیں خدا نے دوسرے کو نعمت دی، ہمارے دل میں ایک آگ بھی بھڑک اٹھی کہ اسے ہی نعمت کیوں ملی ہے، اس کو یہ بنگلہ کیوں ملا، اتنا پیسہ کیوں ملا، گاڑی کیوں ملی، اتنی اچھی بیوی کیوں ملی، اتنا پرسکون خاندان، اتنی پرسکون زندگی کیسے گزار رہا. آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ حسد ہے، کہ دوسرے کے حسد کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، رشتے دار دوسرے رشتے دار سے لڑتا ہے اس لیے کہ دوسرے رشتے دار کو کوئی اچھی چیز ملی، اب ہمیں چین نہیں، ہمیں آرام نہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے پر کیوں تیار ہوتے ہیں، اس کو ملنے والی نعمتوں کی حسد کی بنا پر. پڑوسی سے کیوں جھگڑتا ہے اسی حسد کی بنا پر. وقت بہت کم ہے، صرف ایک منٹ بچ رہا، اس لیے ہم تفصیل میں تو نہیں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اب جو تقاریر آئیں گی اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے آج کل کے 90% حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ یہی حسد ہے، جس کے بارے میں روایت پیغمبر ہے کہ کہاں ہیں خدا کی نعمتوں کے دشمن، خدا انہیں عذاب علیم کی خبر سنا رہا ہے. اصحاب رسول گھبرا کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، خدا کی نعمت کا دشمن کون ہوگا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ خدا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ ملیں، خدا کی نعمت کا زور پریز ہے، دشمن کہاں ملیں گے؟ پیغمبر نے کہا کثرت کے ساتھ خدا کی نعمت کے دشمن ہیں، اور یہ دشمن کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا نے اپنے فضل سے کسی کو نعمت عطا کی تو اب یہ بیٹھ کر افسوس کرتا ہے، مایوس ہوتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے نعمت کیوں دی گئی. اس نے در حقیقت اپنے رشتے دار سے حسد نہیں کیا، اس نے اپنے پڑوسی سے حسد نہیں کیا، اس نے خدا پہ اعتراض کیا ہے، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے، نعمتوں کا عطا کرنے والا خدا ہے. جب خدا نے نعمتیں عطا کی ہیں تو اس نے اگر اس نعمت پر اعتراض کیا تو گویا خدا پہ اعتراض کیا، جس نے خدا پہ اعتراض کیا وہ گویا خدا کا دشمن ہو گیا، اور جو خدا کا دشمن ہو گیا ہم اسے دردناک عذاب کی خبر سناتے ہیں. اور پھر پیغمبر نے تشریح کی کہ خبردار، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر ذرہ برابر افسوس نہ پیدا کرنا، اس لیے کہ اس کو نعمت دینے والا یا خدا ہے یا شیطان ہے. اگر خدا نے نعمت دی ہے تو تمہیں کیا حق ہے کہ خدا کے فعل پہ اعتراض کرو، اگر شیطان نے نعمت دی ہے تو تمہیں بجائے غمگین ہونے کے، بجائے یہ سوچنے کے کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں، یہ خیال کرنا چاہیے کہ آج بڑے ایش و آرام میں ہے، لیکن کل اس شیطان کی نعمتوں کی وجہ سے کتنی زیادہ خوشی میں ہوگا. اور شیطان کب نعمتیں دیتا ہے یہ بھی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گی. اور یہ بھی کہ شیطان کے نگاہ میں فرعون، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی اور ہے. اسی لیے روایت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں فرعون کے پاس گیا تھا، کہا تھا تو اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے لیکن تجھ سے بڑا اور تجھ سے بدترین دشمن ہے خدا تیرا پڑوسی. لیکن وہ کون تھا؟ اس لیے شیطان نے اسے زیادہ بدتر کہا. وقت پورا ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں بیان کریں گے. اور پہلے ہی ہم اعلان کر چکے ہیں کہ آئندہ تقریر میں توحید کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا کہ یہ موضوع بہت طویل ہو چکا ہے اسے سمیٹنا، تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ اس مہینے توحید کی گفتگو کو نظر انداز کر دیتے ہیں. انشاءاللہ 5 جون کو، جو پہلا جون کا پہلا انگریزی جمعہ ہوگا، اس میں توحید پر آخری گفتگو کر لیں گے. توحید پر نہیں بلکہ اس موضوع پر کہ خدا ہے یا نہیں، اور جب یہ موضوع مکمل ہو جائے گا تو پھر آگے گفتگو کہ خدا کیسا ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، کس طرح سے ہے اور کتنا ہے. تو خدا کے وجود کے بارے میں آخری تقریر آئندہ جمعے کو نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ 4 جون کے جمعے کو آخری تقریر ہوگی، اور آئندہ اسی موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا اخلاقیات ہوتے ہوں. وقت پورا ہو گیا ہے، آج جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا گزشتہ تقریر میں کہ آج پورے وقت پہ ہم گفتگو ختم کر سکیں، انشاءاللہ آئندہ بھی یہی باقاعدگی رہے گی. اب جو مومنین جانا چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور جو سوال کرنا چاہیں سوال کر سکتے ہیں. جب مشتہد یا مشتہد کا وکیل کبھی طلاق دیں تو تمام شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. امام بھی اگر کسی کو طلاق دیں، امام کو بھی حق نہیں کہ ان شرائط کا خیال کیے بغیر طلاق دیں. طلاق کا سب سے مشکل مسئلہ یہی ہے کہ دو عادل ہونے چاہیے، اور عادل آج کل ملتے کہاں ہیں؟ عام طور پر ساری طلاقیں غلط ہو جاتی ہیں، لیکن عادل نہیں ہوتے. کوئی خیال نہیں کیا جاتا اس عورت کی، دوسری شادی ہو جاتی ہے، دوبارہ جتنا اولاد کیا نکلتا ہے سب حرام ہو جاتا
ہے. اس کو بتانا ضروری ہے بیوی کو کتنا دے دیجیے؟
نہیں
بیوی
کو اتنا کرنا ضروری نہیں،
کوئی اپنے آپ کو عادل بولے تو اس کو عادل
نہیں، ہم تو ہر آدمی اپنے آپ کو عادل کہہ
رہے
نہیں، کوئی جو اپنے آپ کو عادل بولے تو شاید سب سے بڑا فاضل ہے، پھر تو اس کو آپ عادل مان ہی نہیں سکتے. اس نے کہہ دیا کہ میں عادل
کیسا ہوں، معیار
کیا؟ عادل کا معیار یہ ہے کہ یا تو دو عادل گواہی دیں، دو دوسرے عادل ڈھونڈے جن کے گواہی دیں کہ یہ شخص عادل، اور ان عادلوں کی عدالت بھی اسی طرح ثابت ہوگی. چار عادل جن میں سے دونوں کے بارے میں کہیں، یا دوسرا یہ طریقہ کہ دل کو یقین ہو، کچھ بھی نہیں، بس اس کی شکل دیکھ کر، صورت دیکھ کر، گفتگو سن کر، کسی بھی وجہ نام سن کر یقین ہو گیا کہ یہ تو عادل لگ رہا، پورا دل کو یقین ہو جائے کہ یہ عادل لگ رہا ہے، یہ شخص تو غلطی کرتا ہی نہیں ہوگا، یا کرتا ہوگا تو فوراً توبہ کر دیتا ہوں، دل کو یقین ہو جائے اس کو آپ عادل مان جائیں، چاہے دنیا اس کو کتنا بھی برا کہے اگر آپ کو یقین ہو. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ شیعہ یعنی شہرت ہو جائے اس کی عدالت میں،